أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ونحن أعلم بما يستمعون به يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسا ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. کل میں نے کہا تھا افاسفاک ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. یہ جو آیت پہلے گزر چکی ہے اور اس کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں, اس کی تشریح سے متعلق چند امور میں پیش کروں گا. اس سلسلے میں پہلی بات جو تعجب انگیز دکھائی دیتی ہے, ظاہر آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا لڑکی خدا کی طرف منسوب کرنا یہ بہت ہی بڑی بات ہے, جبکہ لڑکا ہو تو کوئی ایسی بات نہیں. اور گویا خدا تعالیٰ کے نزدیک لڑکیوں سے لڑکے بہتر ہیں. یہ جو مضمون ہے اس کے اوپر پھر اور بہت سے سوال اٹھتے ہیں. پھر کیا کفار مکہ کا یہ اعتراض درست تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے اتنے ہی پیارے ہوتے جتنا کہ بیان کرتے ہیں تو آپ کو لڑکوں سے محروم نہ رکھتا؟ اگر اپنے لیے لڑکیاں ناپسند کرتا ہے تو رسول اللہ کے لیے کیوں لڑکیاں پسند فرمائیں؟ یہ سوال بھی اسی ضمن میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس آیت کو اکیلا پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. اس مضمون کی دوسری آیات اگر آپ سامنے رکھیں تو از خود یہ اعتراض گر جاتا ہے اور اس کا مفہوم سمجھ آنے لگتا ہے. انکم لتقولون قولا عظیما, ایک اس بات کو یاد رکھیں, تم بہت بڑی بات کہتے ہو. دوسرا سوال یہ نہیں اٹھایا گیا کہ اللہ کو لڑکے زیادہ پسند ہیں یا لڑکیاں. سوال یہ ہے افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا, اللہ نے تمہارے لیے لڑکے رکھ دیے اور فرشتوں میں سے اپنے لیے لڑکیاں پکڑ لیں. وہ خدا یہ تفریق کرتا ہے, اور کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ لڑکے اچھے ہیں اس لیے یہ تفریق خدا تعالیٰ کی نہایت غیر مقبول بن جاتی ہے. دراصل مخاطب کا اعتراض اگر سامنے نہ ہو تو ہمیشہ مفہوم غلط ہو جاتا ہے. مخالف وہی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیا تھا کہ یہ لڑکوں سے محروم رہ گئے اور صرف لڑکیاں ہیں. ان کے نزدیک, مخالفوں کے نزدیک لڑکی ذلیل چیز تھی. اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ تمہاری ایسی ذہنی حالت ہے کہ تم اپنے لیے تو ہمیشہ لڑکے ہی پسند کرتے ہو اور لڑکیوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہو, اور جب خدا کی طرف لڑکے یا لڑکی دینے کا مضمون منسوب کرو تو یہ کہتے ہو خدا نے ہمیں تو لڑکے دیے ہیں, یعنی اس میں فخر بھی کرتے ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغالبہ فخر کرتے تھے. اور جہاں تک خدا کی اپنی ذات کا تعلق ہے, اس نے فرشتوں میں سے اپنے لیے لڑکیاں چنی. بس یہ مضمون ہے جو مخالف کے اعتراض کے پیش نظر پیدا ہوتا ہے. اس میں خدا تعالیٰ کی ذاتی پسند ناپسند کی بحث بے تعلق ہے, سوائے اس پسند ناپسند کے جو دشمن یا مشرک اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا. وہ یہ دیکھتا تھا کہ ہمیں لڑکیاں ناپسند ہیں, لڑکے پسند ہیں, اور یہی اچھی چیز ہے. اگر یہ ناپ سمجھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرتے. اور جب خدا تعالیٰ کے تعلق میں لڑکے اور لڑکیوں کی بحث اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتوں میں سے اس نے اپنے لیے لڑکیاں چن لی اور انہی کی عبادت پھر وہ کرتے ہیں, وہ ستارے یا دوسرے فرضی وجود جن کے لڑکیوں والے نام رکھے ہیں, دیویاں مثلا ہندوؤں کی جتنی ہیں, وہ ساری دیویاں یہ خدا تعالیٰ کی گویا نعوذ باللہ من ذالک بیٹیاں بن گئیں. اور اسی قسم کی دیویاں گریک میتھولوجی میں بھی پائی جاتی تھیں, یونانی میتھولوجی میں بھی پائی جاتی تھیں, اور اس میں لیٹن میتھولوجی میں بھی پائی جاتی تھی. تو سن گوڈس کہلاتی تھی, ان کے ہاں ایک سورج دیوتی تھی, دیوتا نہیں تھا. تو اس قسم کے جاہلانہ تصور مشرکوں میں جو پائے جاتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک تضاد دکھا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک خدا تعالیٰ کی کوئی عزت اور احترام نہیں, کیونکہ جس کو اپنے لیے ذلیل سمجھتے ہو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو, جس کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہو خدا سے یہ توقع رکھتے کہ وہ تمہیں دے, اور فخر کرتے ہو کہ خدا نے ہمیں وہ چیز دی جو اچھی ہے. اس لیے تفریق کی بحث نہیں. جہاں تک لفظ عظیم کا تعلق ہے
خدا تعالیٰ نے اس سے زیادہ سخت لفظ بیٹوں کے اپنی طرف منسوب کرنے پر استعمال فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. کبرت جو ہے لفظ اس کا مطلب انارمیٹی ہے, یہ حد سے زیادہ ظلم اور صفاقی ہے کہ وہ خدا کی طرف بیٹا منسوب کرتے ہیں. وہ بیٹے والی آیت اس سے بھی زیادہ کنڈیمڈ ہے جو یہاں دکھائی دے رہی ہے. بس خدا کی طرف بیٹا اور بیٹی منسوب کرنا دونوں ہی ظلم اور صفاقی ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. اب اس آیت میں دراصل اس کا جواب تھا اس اعتراض کا کہ اس کو نہ صرف دیکھو, ہم نے اسی مضمون کو پھیر پھیر کر بیان کیا ہوا ہے. دوسری آیات میں اسی مضمون کے مختلف پہلو تمہیں دکھائی دے دیں گے اور پھر تمہارے لیے غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں رہے گا. لِيَذَّكَّرُوا, تاکہ وہ غور فکر کریں, تدبر کریں یا نصیحت پکڑیں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا, مگر انہیں تو نفرت سے بھاگ جانے کے سوا یہ چیز کچھ کسی اور یہ باتیں یہ آیات کسی چیز میں نہیں بڑھاتی. نفورہ میں نفرت سے نہیں بلکہ نفرت سے دور ہٹنے کے معنی پائے جاتے ہیں. بس نفرت سے دور بھاگنے کے سوا انہیں قرآن کریم کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا. یعنی ان کی بیماری اس حد تک ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری میں بڑھ جاتے ہیں. یہ مضمون پہلے کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے. قل لو کان معہ آلہۃ, اب اصولی بحث اٹھائی گئی ہے, لڑکے لڑکی کی بحث کو ختم کر دیا گیا. قل لو کان معہ آلہۃ, تو کہہ دے کہ اگر خدا کے سوا کوئی بھی معبود ہوتا, کما یقولون جیسا کہ وہ کہتے ہیں, اذل لبتغو الی ذی العرش سبیلا, تو وہ ضرور صاحب عرش تک پہنچنے کی راہ کی تمنا کرتے ہیں. یہاں کون ہیں جو تمنا کرتے ہیں؟ بتائیں کون؟ کیونکہ آلیہ تو ان میں تو ایک واحد ذکر ہے, ایک شخص واحد کا یا معبود ایک معبود کا. اور ذیل عرش اذل لبتغو الی ذیل عرش سبیلا میں وہ ایک جمع کی طرح جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, کچھ لوگ. لیکن آلیہ تو ان کہہ کے ان کی طرف بھی جمع میں ضمیر پھیرنا جائز ہے. اگر کوئی معبود ہوتا تو پھر ایسے معبود یہ مراد ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن دونوں لحاظ سے یہ آیت اپنے مضمون میں غور طلب ہے. یہ سرسری نظر سے ترجمہ کرتے ہوئے آگے گزرا نہیں جا سکتا جب تک تو ٹھہر کر دیکھنا کیا مراد ہے. اگر کوئی اور معبود ہوتا, اذل لبتغو الی ذی العرش سبیلا, آلیہ بھی جمع ہی ہے, معبود ہوتا نہیں, الہ نہیں ہے, آلیہ تن, ٹھیک ہے. تو دونوں صورتوں میں اب تو بالکل بات واضح ہو گئی. یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ ضمیر جو ہے وہ آلیہ تن کی طرف بھی جا سکتی ہے, یعنی معبودان باطلہ کی طرف بھی, اور ان کی طرف بھی جنہوں نے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں. اگر معبودان باطلہ ہوتے تو یہ لوگ عرش صاحب عرش کی طرف کوئی راہ ڈھونڈتے. کیا معنی ہے اس کا, کیا استدلال ہے, کیوں ڈھونڈتے؟ جی آپ کے ہونٹ ہلا بتائیں جس سے بازار تم نہیں آئی ہوئی آج, بتاؤ سوچو. ہاں تو یہ جھوٹے معبودوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچ رہی ہے. تاکہ کی تو بحث ہی اٹھائی, پتہ نے فرمایا اگر کوئی جھوٹے معبود ہوتے خدا کے سوا تو یہ ہوتا.
اگر وہ
تو ظاہر ہے نہیں ہے, دلیل کیا ہے یہ, پھر کیوں اس طرح دوڑتے؟ ہاں اس آیت کا ایک پہلی آیت سے تعلق ہے, اس میں بات کھولی جا چکی ہے. جب خدا کا اکیلا ذکر ہو تو ان کو اس ذکر میں سے خدا تعالیٰ میں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی, بلکہ نفرت کرتے ہیں. نکالیں جی وہ آیت پڑھیں, اسی میں پیچھے گزری ہے جی. اور اگر خدا کے سوا معبود ہوں تو پھر وہ غور سے سنتے ہیں, اس میں دلچسپی لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کی دلچسپی محض بتوں میں دلچسپی کے باعث ہے, ورنہ خدا سے کوئی محبت نہیں. ذو العرش سبیلہ سے مراد پھر یہ بہانہ بناتے کہ ہم ذو العرش تک ان لوگوں کی راہ سے پہنچ رہے ہیں, اور ان کا جو دوسرا اظہار ہے وہ بتا چکا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے. اگر ذو العرش سے ایسی محبت ہوتی تو اکیلا ہوتا تو اس سے محبت بڑھنی چاہیے تھی, نہ کہ کم ہونی چاہیے تھی, بے شریک محبت ہونی چاہیے تھی. ان کے طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی توحید کا ذکر کرو یہ متنفر ہو کر گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہیں اور دوڑتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب ان کے معبودوں کی باتیں ہوں پھر دلچسپی لیتے ہیں. اس لیے اگر کوئی جھوٹے معبود ہوتے خدا کے سوا تو پھر ان لوگوں نے خدا کی باتیں کرنی تھیں, اور بہانہ یہ بنانا تھا کہ ذو العرش تک سبیل ڈھونڈ رہے ہیں, ان بتوں کی معرفت ہم خدا تک جانا چاہتے ہیں. مگر اگر ہوتے تو تب بھی ان کی محبت وہیں تک رہ جاتی, خدا تک پہنچنے کی بات محض جھوٹ اور بہانہ ہوتی. یہ نکالا ہے, نکالی آپ نے وحدہ ربک وحدہ العلی ان ذکرتا ذکر اللہ ابھی مجھے یاد ہے کل پرسوں کی درس کی بات ہے, اس میں گزری کی آئے تھے وہی تو کہہ رہا ہوں میں ذکر کا ربا آگے. اچھا سوری میں چونکہ میں پڑھ چکا ہوں اس لیے میرے دماغ میں یہ تھی, پڑھو نفورا. یہ دیکھنے کو ہی لفظ ہے جو نفور کا بھاگنے کا, جس کا پہلے ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں, وہ بھاگتے ہیں اور گھوراتے ہیں اس سے. تو یہ میں پہلے سمجھ رہا تھا یہ بعد میں آئے گی, اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا, پاک ہے وہ اور اس سے بہت بلند ہے جو وہ کہتے ہیں. علوا کبیرا, علوو کے لحاظ سے اور کبیر ہونے کے لحاظ سے. اب علوو اور کبیر ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ علوو اسم کیا کہتے ہیں, اسم مصدر ہے, بلندی کا نام ہے, اور کبیر صفت ہے, سمجھیں؟ اس لیے ترجمہ کرتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں. سبحانہ و تعالی عما یقولون علوون, اور کبیرن اس کے بعد علوون کی صفت نہیں بن سکتا تھے, کیونکہ دونوں میں مفہوم بدل گئے ہیں. دو بدل بنیں گے اس کے, علوون میں تمیز ہوگی جی, کبیر حال بنے گا تو وہ تمیز بنے گی. علوف کے لحاظ سے بلندی مرتبت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس سے بہت اونچا ہے جو وہ سمجھتے ہیں. کبیرن اس حال میں تو وہ کبیر ہے کیوں جی؟ نہیں میں اس وقت پوچھ رہا ہوں ان کو جن کو گرامر وغیرہ کی واقفیت ہے. تعالی عما یقولون علوون, اور کبیرہ ویسے اس کی صفت ہے, سمجھے نا؟ اس کا حال یہ ہے کہ وہ بہت کبیر ہے. تو سبح لہ سماوات سب و الارض و من فیہن، وہ سب کچھ جو آسمانوں سماوات سماوات سب ہو، سات آسمانوں میں، ول ارض اور زمین میں ہے، یہ نہیں ہے غلط، تو سبح لہ سماوات سب و الارض، سات آسمان اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی، وہ من فی ہننا اور جو ان میں ہے، وہ ام من شین الا یسبح بحمدہ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں مگر اس کی تسبیح کر رہی ہے اور حمد کے گیت گا رہی ہے، تسبیح کے ساتھ ساتھ حمد بھی کرتی ہے، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، انہو کان حلیما غفورا، یقینا وہ بہت ہی بردبار صاحب حوصلہ ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہاں ٹھہر ٹھہر کے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کون مراد ہیں، ذی العقول مراد ہیں، جاندار مراد ہیں یا بے جان چیزیں مراد ہیں، بعض آیات کے حصے جانداروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں خطیت کے لحاظ سے، بعض غیر جاندار چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور آخر پر جو آخر نتیجہ نکالا گیا ہے تسبیح ہم کہہ کے، اس میں اشارہ پھر ذوی العقول کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن اب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم کی ضمیر جب ذوی العقول کی طرف دی جائے اور پہلے دونوں مراد ہوں تو سارے شامل ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ صرف صاحب عقل و فہم صاحب شعور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے دونوں کا ذکر آ چکا ہے، پہلا ذکر ہے تو سبح لہ سماوات سب، اس کی سات آسمان تسبیح کر رہے ہیں، والارض اور زمین بھی، سات آسمان اور زمین تو باشعور نہیں ہیں، وہ من فیہن باشعور ہیں، اور جو ان میں ہیں ان میں سے وہ جو شعور رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو اطلاق ہے بہت ہی وسیع ہے، پہلے آسمانوں کی تسبیح کا، سات آسمانوں کی تسبیح کا ذکر فرمایا، پھر زمین کی تسبیح کا، وہ من فی ہننا، ان میں جو بھی صاحب عقل و فہم ہیں، جو صاحب شعور لوگ ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ وہ جاندار انسان ہوں، یا اور ایسی چیزیں جن میں شعور پایا جاتا ہو، وہ ام من شین الا یسبح بحمدہ، ان سب میں چونکہ جاندار بھی تھے بے جان بھی تھے، اس لیے تکرار فرمائی ام من شین الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر اس کی تسبیح کرتی ہے، بحمدہ حمد کے ساتھ، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ میں یہ اس لیے یہ بنیاد تمہید باندھی ہے کہ ہم کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف من کی طرف اشارہ ہے، یعنی صاحب شعور لوگوں کی طرف، اکثریت جن کا ذکر گزرا ہے وہ بے شعور لوگ ہیں، بے شعور چیزیں ہیں، ام من شائن نے بھی اسی مضمون کو تقویت دی، اور پھر لا تفقهون تسبیحهم سے پتا چلا کہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، حالانکہ من والے جو ہیں ان کی تسبیح ہم سمجھ سکتے ہیں، فرشتوں کی تسبیح جب انہوں نے تسبیح کے گیت گائے قرآن میں مذکور ہم سمجھتے ہیں، لیکن بے جان چیزیں جو ہیں ان کی تسبیح ہم نہیں سمجھ سکتے، ان کی تسبیح سمجھنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تسبیح اور تحمید ان کے ساتھ دونوں باندھی، مراد یہ ہے کہ جو چیز نقص پاک ہو اور خوبیوں سے بھری ہوئی ہو وہ زبان حال سے بولتی ہے، ایک یہ معنی بنتا ہے، جیسے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا آرٹ ہو تو کہتے ہیں یہ اپنے مصور کی تعریف کر رہا ہے، اور ہر خوبصورت چیز جو بنائی جاتی ہے، وہ آرکیٹیکچر کی ایک نمایاں چیز ہو یا تصویر ہو یا بت تراشی ہو، وہ ہمیشہ اپنے مصور کی خرابیوں سے پاک ہونے کی گواہی دیتی ہے، مصور کے خرابیوں سے پاک ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور خوبیوں سے مملو یعنی بھرے ہوئے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن پھر ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یہ بات جو ہے اس کے متعلق میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ شعور کلیتاً غائب نہیں ہے کہیں، خدا سے جو چیز آئی ہے اس میں شعور کی چھاپ موجود ہے، لیکن جتنا ہم پیچھے کی طرف سفر کرتے ہیں وہ شعور مبہم سے مبہم تر ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن آغاز شعور سے لازمن ہے، اور کوئی چیز کلیتاً عدم سے ظہور میں نہیں آ سکتی۔ جب یہ ہم نے دیکھا سفر کہ مٹی چلی جا رہی ہے، کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے چیز، تو اس کا آغاز صفر سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک حسابی نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب چیزوں کو چھوٹا کرتے چلے جائیں، کاٹتے چلے جائیں، اس حد تک چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی کہ ناممکن ہو جائے گا کہ آپ تصور کر سکیں کہ اور چھوٹا ہو سکے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ تھی نہیں تو دگنا کرتے چلے جائیں، تو جتنا مرضی دگنا کر لیں، ناممکن ہے کہ اس سے کچھ پیدا ہو سکے۔ یہ ازل کے قصے ایسے ہیں جو انسان کی طاقت میں سمجھنے کے قابل، سمجھ سے باہر ہیں، اس کی انسان کو توفیق ہی نہیں جتنا مرضی زور لگا لے۔ اب سائنسدان جب یہ کہتے ہیں ہر چیز کو جو موجود ہے اگر آدھا کرو گے تو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور آدھا کرو گے تو اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب 100 دفعہ آدھا کر کے دیکھ لیں، ان کے ہاں جو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے اس کی بھی اس کے حساب سے کوئی حقیقت نہیں، اس کے چھوٹا ہونے کی، جو اس سے بھی چھوٹی بنے گی، آگے تقسیم کہاں تک جا سکتی ہے؟ اگر صفر پہ پہنچائیں گے تو ساری کائنات باطل ہو جائے گی، اگر چھوٹا اور تصور چھوٹا کرتا چلے جائیں گے تو اس کا چھوٹا ہونا ناممکن ہو جائے گا، یعنی انسانی عقل بالکل دنگ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیت کے دو پہل کنارے ہیں، ایک ماضی میں اور ایک مستقبل میں، ایک بڑائی میں اور ایک اس کے سرے نہاں ہونے میں، اور دونوں کناروں تک انسان کی رسائی نہیں۔ ولیکن لا تفقهون تسبیحهم میں یہ ایک مضمون بھی ہے کہ تم زور لگا کے دیکھ لو، تم ان معنوں میں خدا تعالیٰ کی تسبیح کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ شعور کو تم کم کرو گے تو آخر تم صفر تک پہنچ جاتے ہو، اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، اور جو شعور ہم چلا رہے ہیں اس کا ایک اگلا کنارہ آخری کنارہ صفر سے نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر صفر میں ہو تو پھر تم بن ہی نہیں سکتے، تمہارا شعور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ازلیت ہے اور اس نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں اپنی چھاپ اس نے رکھی ہے، ان دو باتوں کے یہ باریک تقاضے ہیں کہ ہم عقلی طور پر، منطقی طور پر قطعی نتیجے تک تو پہنچ سکتے ہیں کہ خالق ہے جو یہ کرتا ہے، مگر کیسے کرتا ہے وہاں جا کے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، یہاں تک ان چیزوں کی تصویر سمجھنے سے بھی معذور ہو جاتے ہیں۔ بس دو معنی ہیں لا تفقهون تسبیحهم کے، نمبر ایک وہ جو تسبیح کرتے ہیں وہ تمہاری پہنچ سے، تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ وہاں تک پہنچو، اور اس سے مراد صفات کی تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ان کی صفات جو پاک ہیں ہر قسم کی کمزوری سے، ہر خوبی سے بھرپور ہیں، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی ایک تصویر کی، بہت اعلیٰ مصور کی تصویر کہتی ہے، تو تصویر گواہ ہو جاتی ہے۔ ان معنوں میں تصویر کے معنی ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، مگر یہاں یہ اعتراض اٹھے گا کہ ہم تو سمجھ لیتے ہیں اچھی تصویر کی دات کو، اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہاں پھر ان معنوں میں ایک اور باریک معنی اٹھے گا، وہ یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ خوبصورت خدا کی تخلیق کی حسن دیکھ کر تم نے اس کو سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس کے نقائص سے پاک ہونے کا مضمون اور ہم سے بھرے ہوئے ہونے کا مضمون اتنا گہرا ہے کہ جہاں تمہاری نظر ٹھہرے گی اس سے آگے ایک اور بھی دکھائی دے گا منظر، ایک اور پس منظر صرف اور ابھرے گا۔ تو تسبیح کا مضمون جو تم سمجھتے ہو کہ سمجھ گئے ہو، تم نقش کو دیکھ کر بھی نقش بنانے والے کا پورا تصور نہیں کر سکتے. اور یہ تو دنیا کی تصویروں میں بھی ہوتا ہے، کئی لوگ دیکھتے ہیں یہ بڑی اچھی تصویر آگے نکل گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مصوری ہوتی کیا ہے اور اس کے کیسے کیسے حیرت انگیز تقاضے ہیں جو دماغ کو بوگل کر دیتے ہیں. انسانی سوچ معروف ہو جاتی ہے وہاں پہنچ کر کہ ان مصوروں نے کیسے ان لطیف لطائف کو اٹھایا تھا، کس طرح ان کا حق ادا کیا، اور اس کے باوجود ان کا حسن یا ان کا برائی سے پاک ہونا سب ہی ہے. ایک کینوس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کی گہرائی میں کچھ نہیں. یہ وہ لا تفقہون کا مضمون ہے جو انسانی مصور بھی اگر بلند پایا ہو اسے ادنا درجے کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ وہ اپنی ذات میں ایک محدود حسن کا تصور ہے. اللہ تعالیٰ کی چھاپ کے پیچھے اور گہری اور خوبصورت چھاپ دکھائی دے گی، اس سے بھی پرے، اور یہ بھی ایک لامتناہی سفر ہے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے کیونکہ تمہارے اندر وہ حسابی طاقت نہیں ہے کہ ازل کا تصور باندھ سکو اور لامتناہی ہونے کا تصور باندھ سکو. اور ان ساری باتوں میں جو خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان میں ازلیت کا تصور ہے جو انسان کے عقل کا رستہ روک دیتا ہے، آگے بڑھنے کی طاقت ہی نہیں ملتی اس کو. ولاکہ لا تفقہون تسبیحہم، ان دو معنوں میں سمجھ لینا چاہیے. اگلی بات نہ بھی سمجھ آئے، اگر یہ دو باتیں سمجھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں جتنی توفیق ہے اتنا تو سمجھنا چاہیے. انہ کان حلیما غفورا، بہت ہی بردبار ہے اور بہت بخشنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حلیم کیوں اور غفور کیوں، یہ بھی ایک سوال اٹھ گیا ہے. بات ہو رہی ہے تسبیح کی اور پھر یہ کہ تم سمجھ نہیں سکتے، اور آخر پہ یہ حلیم فرما دیا اور غفور فرما دیا. اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اس کی سنائی ہے، اس کی جو حسن پیدا کیا ہے، اس کو سمجھنے کا سب سے زیادہ شعور انسان کو دیا تھا، اور وہ اگر آ رہی ہے تو بعض دفعہ اپنی خطا کی وجہ سے آ رہی ہوتا ہے، ایک اپنی خلقت کے لحاظ سے آ رہی ہونا ہے جو ہم پہلے مضمون بیان کر چکے ہیں. اس میں حلیم اور غفور کی کوئی بحث نہیں اٹھتی، کیونکہ اگر ایک آدمی کسی کو سمجھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تو اس کا گناہ کیا، اس سے حلم اور بردباری کا سلوک کوئی کیا کرے گا. لیکن اگر اپنی طاقت تک بھی غور نہیں کرتا اور چیز سامنے ہے لیکن سرسری نظر دیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، اور تو وہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ صلاحیتیں جو اس نے اس کو بخشی تھیں ان کی بھی ناشکری کرتا ہے، ایسی صورت میں لازماً جس کی ناشکری کی جائے اس کی طرف سے پکڑ کا بھی سوال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزمرہ کی زندگی میں ہم انسان کو ایک کھوئی ہی ایک بے ہوش کی چیز کے طور پر دیکھتے ہیں اور حلم کا سلوک کرتے ہیں، اسے بردباری کرتے ہیں، ورنہ اگر اس کو پکڑیں تو ہر لمحہ اس کو پکڑا جا سکتا ہے. بہت سی نعمتوں سے گزرتا ہے اور ہر آن گزرتا ہے اور بے پرواہی سے گزر جاتا ہے. اور پھر غفورا بھی ہے، یعنی ایک تو ہے نا کھوئی کھوئی غفلت کی حالت، وہ بھی اس میں بھی انسان قصوروار ہو سکتا ہے، اس قصور کی طرف اشارہ ہے نہ کہ بے اختیاری کی طرف. اس حالت میں جبکہ تمہیں خدا قصور وار سمجھے، جو سمجھ سکتے تھے اس کو بھی نہ سمجھے، اور تمہارے دل سے تسبیح اور تحمید نہ اٹھی جبکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح اور تحمید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی تم سے حلم کا سلوک کرتا ہے. اور پھر جہاں عمدن تم ایسا کرتے ہو، نہ شکریہ کرتے ہو، ان سے بخشش کا بھی سلوک فرماتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا. اب یہ جو ناشکری والا مضمون تھا اس کو اٹھا لیا جائے، فرمایا تسبیح و تحمید سے غفلت کی بعض حالتیں گناہ پر منتج ہوتی ہیں، اور اب ان کی مثال دیکھو، اذا قرات القرآن جالنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرت سے حجاب مستورا، جب تو ان پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تو ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور تیرے درمیان، حجاب مستورا ایک مخفی پردہ ہے، اور حجابن مستورا میں حجاب کو پردہ بتایا اور مستورا کیا مستور کرنے والا پردہ نہیں بتایا بلکہ خود چھپا ہوا پردہ. تو یہ اور بھی دلچسپ مضمون ہے جو لا تفقہون کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے. تمہیں تو پردے بھی دکھائی نہیں دیتے جو پردے ہم نے بنا رکھے ہیں، اور ایک شخص کو ایک کھلی کھلی نعمت اور حسن کو دیکھ کر بھی اس کو سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نہیں دیتے. لیکن ہم نے بنا رکھے ہیں سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز بالآخر اللہ ہی کی تخلیق ہے، مگر حائل ان لوگوں کے درمیان کرتا ہے جن کا اپنا قصور ہو. لا یؤمنون بالآخرہ، یہ ان کا قصور ہے کہ وہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے. جس کا یہ فیصلہ ہو کہ آخرت پر ایمان نہیں لائے گا وہ قرآن کے مضمون کو اس کے حسن کو سمجھنے سے عاری ہو جاتا ہے، اور آخرت پر ایمان کا فقدان جو آج کا ایمان ہے اس کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے. یہ وہ پردہ ہے. اور جتنی قومیں بھی دہریت کی طرف چل رہی ہیں ان کی دہریت کی طرف حرکت کا راز اس بات میں ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتی. جب آخرت پر ایمان نہیں لاتی تو جواب دہی سے فارغ ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی. موت ان کی نجات کا موجب بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب نجات اور چھٹی ہو گئی تو پھر کسی کے سامنے جب جواب دے ہی نہیں تو اس کے سامنے سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے آخرت فرضی ویسا وہ بھی فرضی بن جاتا ہے. تو یہ چھپے ہوئے پردے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ڈالتے ہیں، مگر ان لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے ہیں یا دلوں پر ڈالتے ہیں جو پہلے ایک جرم کے مرتکب ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس جرم کے تبھی نتیجے ہیں کہ یہ پردے پھر ان پر ڈالے جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں. اب اللہ نے ڈالے ہیں تو پھر گویا ذمہ دار بھی وہ ہو گیا بظاہر، لیکن اس کے بعد یہ بھی فرماتا ہے وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کو بھی بوجھل کر دیا ہے، یعنی کان میں جب میل پھنس جائے تو آواز نہیں آتی، کان بھاری ہو جائیں جب کسی بیماری سے آواز بند ہو جاتی ہے. تو وقرہ سے مراد یہ اس یہاں تک کہ وہ سننے کی طاقت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. پہلے نفرت کے پردے ہیں جو حائل ہوتے ہیں، یا بے وقری کے پردے ہیں جو حائل ہوتے ہیں، قرآن کا کوئی وقار دکھائی نہیں دیتا ہوں. پھر ان کے کانوں پر وہی بوجھ بن جاتا ہے اور وہ سننے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. جرم ان کا کیا ہے؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. بنیادی جرم شرک کا جرم ہے. خدا واحد کا جب ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی، اور ہاں اگر بت ہوتے تو ان کو بھی انہوں نے بہانہ بنانا تھا خدا تک پہنچنے کا. اصل محبت بتوں سے ہے، ورنہ یہ نہ ہوتا کہ جب خدا کی توحید کا ذکر ہو تو دلچسپی چھوڑ دیتے. جب یہ ہوتا کہ فلاں دیوی بھی ساتھ ہے، فلاں دیو بھی ساتھ ہے، فلاں جو بت ہے اس کے سامنے جھکو تو یہ فائدہ ہوگا، اس وقت ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی بظاہر جن کا یہ حال ہو ان کے اوپر پردے ڈالنا ان پر ظلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو متنفر ہیں. پردے ڈالنا تو ان پر رحم بن جاتا ہے، اور ان کی نفرت کا تبھی تقاضا ہے جو پردے بناتا ہے. مگر یہ قانون قدرت چونکہ خدا نے بنا رکھا ہے اس لیے آخری ضمیر اسی کی طرف گئی کہ ہم نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ہر شخص کے ظلم اس کے دل کے ظلم اور اندھیرے اس پر پردے بن بن کر پڑتے چلے جاتے ہیں, اور ہمارا یہ نظام ہے جو پھر اس کو ان باتوں سے محروم رکھ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہوں. نحن عالم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک واذ ہم نجوا اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم زیادہ جانتے ہیں بما یستمعون بہ کہ وہ کن باتوں کے شوق میں تیری طرف کان لگائے بیٹھے ہیں. اذ یستمعون الیک جب وہ تیری طرف کان دھرتے ہیں, واذ ہم نجوا اور ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جب وہ مخفی مشورے کر رہے ہوتے ہیں, مجالس میں مشوروں کی مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اس وقت جب کہ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کے سوا کسی کی پیروی نہیں کر رہے جو سحر زدہ ہے, جادو جس پر ہو چکا ہے. یہ مضمون بھی غور طلب ہے. یستمعون, پہلا یستمعون کا مضمون کھل گیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ شرک میں دلچسپی رکھتے ہیں. اگر تیری طرف سے کوئی ایسی بات نظر آئے جس سے ان کو خیال پیدا ہو کہ شرک کے مضمون کی توثیق ہو رہی ہے, اس کو قرآن تقویر دے رہا ہے, تو ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں. دوسرا, نقص کی تلاش میں رہتے ہیں, یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی تضاد دکھائی دے, کہیں کوئی ایسی بات آئے جو پکڑی جا سکے, تو پھر ہم اس پر حملہ کر لیں. اور اسی لیے ان کا جو اجتماع ہے وہ کوئی نیکی کی بات نہیں, بلکہ بد ارادوں سے ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی خیر نہیں پہنچا سکتا, اور نتیجہ اس کے بعد مشورے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا حیرت انگیز مضمون ہے جو ہمیشہ مسلسل انسانی زندگی میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے. اب حیران ہوں گے دیکھتے بعض منافقین جلسوں پر آتے ہیں, بڑے غور سے بیٹھے ہوئے سن بھی رہے ہوتے ہیں, ان کی یہ نشانی کہ وہ کس نیت سے آئے تھے اور کیا لے کے لوٹے ہیں ہمیشہ پوری ہوتی ہے. وہ لوگ پھر آپس میں اکٹھے چھپ کر بیٹھتے ہیں, اور ان کے تبصرے جو ہیں وہ سننے کے لائق ہوتے ہیں, اس لحاظ سے کہ ان جہلوں کو کیا سمجھ آئے. جو مومن ہے وہ کھلے عام جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا رہتا ہے, اظہار کرتا ہے کہ سبحان اللہ خدا نے کیا کیا نعمتیں عطا کی, اور یہ لوگ چھپ جاتے ہیں. بس اتنی کھلی علامت ہے کہ یہ اپنے آپ سے بھی چھپے ہوئے بیوقوف ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بھی پردے ہیں, عقل کے اوپر پردے ہیں, جو پردے بھی چھپے ہوئے ہیں ان کو, ورنہ اس علامت سے یہ صاف پہچانے جائیں, اپنے آپ کو بھی پہچان سکتے ہیں. جب بھی نیکی کی مجالس میں پہنچتے ہیں واپس جا کے جلدی اپنے ان کمین گاہوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پتہ وہ بھی آ جائے گا اور وہ بھی آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا, تو وہ حلقہ احباب جو ہے نا خاص, جس کو یہ دانشوروں کا حلقہ کہتے ہیں, جو آزاد ہے, جو ایک نفس کی غلامی کے قائل نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ اشتراک ہے, سب برابر ہیں, اور ہماری سوچیں بھی ہیں, اور خام خواہ خدا تعالیٰ نے یہ ایک شخص کا دکھاوا شروع کر دیا ہے اور ون مین شو بنا دیا خدا تعالیٰ نے. یہ اعتراض عدل سے یہی ہے, شیطان نے بھی یہ کہا تھا ون مین شو بنا دیا, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا. تمام گزشتہ انبیاء پر یہ ون مین شو کا اعتراض ضرور اٹھا ہے, اور خلفاء پر بھی اٹھا. اللہ تعالیٰ نے تو ون مین شو کے لیے اس کو چنا جو اس کے سوا کسی کو شو نہیں کرتا, اور یہ جو تھاؤزینڈ مین شو کرتے ہیں اس میں ہر شخص الگ بت ہے, وہ کسی نہ کسی اور علاقے کی طرف اشارے کر رہا ہوتا ہے. مگر لطف کی بات یہ ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی آیت دیکھیں کیسی شان سے ان کی نشاندہی کر رہی ہے, ان کی کیفیت بیان فرما رہی ہے. اکٹھے ہوتے ہیں بےحودہ باتوں کے لیے, غلط تنقید کے لیے, اور چھپتے ہیں. اگر یہ چھپتے نہ تو پھر کفار میں شمار ہوتے, آتے کھلم کھلا صاف بتاتے ہمیں اتفاق نہیں ہے, سر ہلاتے ہوئے واپس چلے جاتے، ایسے بھی ہوا کرتے تھے، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی تو سر ہلاتے رہتے تھے کہ نہیں نہیں. مولوی کئی ایسے بھی آتے ہیں جو جان کے غلط تاثر پیدا کرنے کے لیے سوال جواب کی مجلس میں آپ بات کر رہے ہیں وہ یوں کرتے رہتے ہیں. ایک مولوی صاحب یہاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو سوال میں نے پکڑا تھا ان کو، میں نے کہا عجیب بات ہے، باقی سب جتنے ہیں غیر احمدی جی ہیں، ان کے سے یوں ہل رہے ہیں، آپ کا یوں ہل رہا ہے. اخلاق کا تقاضا اس کے بتائیں تو اسے کیا تکلیف ہے، آپ کو سوال کا موقع ہے، یہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے یوں کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کم سے کم بہادر تو ہیں نا، اتنے بہادر ضرور ہیں کہ نہ منہ سے بولیں تو سر سے کھیل دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہمیں منظور نہیں. مگر منافق عجیب حال ہے، اس سے سر بھی نہیں ہلایا جاتا مگر مٹھی ہوتا جاتا ہے. میں نے دیکھا جتنی بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، منافقوں کے چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف کالے ہوتے جاتے ہیں، نحوست آ جاتی ہے، تکلیف سے ایک عذاب میں مبتلا ہیں. پھر وہ قے کرنے کے لیے دوڑتے ہیں ان جگہوں پہ جہاں وہ ان کے بیوت الخلا ہیں، جہاں وہ پھر آپس میں مل کر قے کرتے اور اپنا غم نکالتے اور پھر تسلی پا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں، ہمیں سب صاف کر دیا. پھر کہتے ہیں اوروں کو بھی بتاؤ اس طرح تاکہ ان کو بھی تھوڑی بہت عقل آئے وہ کر کے رہے ہیں. لیکن نہ مراد نہ کام، کوئی ادنا بھی ان کو طاقت نہیں کہ خدا کے رستے روک سکے. اور جب خدا کے قافلے بڑھتے ہیں تو پھر یہ سکڑنے بھی لگتے ہیں. یہ بیمار گٹھلیاں انتظار کرتی ہیں کہ صحت کمزور ہو تو پھر ہم سر اٹھائیں. اسی لیے میں جماعت کو بار بار نصیحت کر چکا ہوں کہ صحت کا خیال رکھو، اور یہ فتنے جو دب گئے ہیں سکڑ گئے ہیں ان سے غافل نہ ہو، کیونکہ انسانی بیماریاں اس کے اندر گٹھلیوں کی صورت میں بعض دفعہ منجمد ہو جاتی ہیں، اور جب جسم کمزور ہو تو پھر وہ سر اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان کے خول ٹوٹنے بھی لگتے ہیں. تو یہ وہ مضامین ہیں جو خدا تعالیٰ ہمیں ان میں سمجھا رہا ہے، یہ سننے والے کس غرض سے سنتے ہیں، کیا ان کی نیتیں ہیں. کبھی وہ اپنے مسلک کے حق میں سننے کی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، کبھی تضاد چاہتے ہیں، ایسی باتیں چاہتے ہیں کہ تمہارے مسلک کے خلاف دلیلیں ہاتھ آ جائیں، اور جو کچھ بھی ہو دوڑتے ہیں پھر ان مخفی جگہوں پر جہاں پہنچ کر یہ پھر آپس کے بوجھ میں اپنے بوجھ ایک دوسرے کے سامنے نکالتے ہیں. اور آخری نتیجہ یہ نکالا، اِذ یَقُولُ الظَّالِمُونَ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے. ان کو جب کچھ ہاتھ نہ آئے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں ایسا ہو رہے ہیں، جو ان کی آنکھیں صاف دیکھ رہی ہیں کہ کچھ بھی نہیں سن. تو سحر کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں دراصل یہ خود بھی مسحور ہے، اس پہ گویا جادو ہو چکا ہے اور بہک چکا ہے، یہ اب ہمارے قابو کا نہیں رہا. اور ان تتبعون سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو فتنے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ چیز سمجھنے کے لائق ہے، یہ ان کی نجوہ کا نتیجہ ہے. وہ آخر یہ سوچتے ہیں کہ بہترین پروپیگنڈا یہ ہوگا کہ تم مومنوں کو یہ جا کے کہو کہ تمہاری عقلیں ماری گئی ہیں، سحر زدہ ہو، ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہا ہے جو خود ہی مسحور سا ہے، اور تمہیں اتنی ہوش نہیں کہ تم کر کیا رہے ہو، اس لیے آنکھیں کھولو، ہوشیار ہو، اور اس شخص کی حقیقت سمجھو جس کے تم پیچھے لگ گئے ہو. یہ اگر یہ مطلب اس کا نہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے منافقین اور خبیث لوگ جو نجوے میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ پیروی کر رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ نتیجہ ہے، بسا اوقات خدا تعالیٰ یہ کہے بغیر کہ پھر انہوں نے یہ کہا نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. ان کے نجوہ کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ اس مجلس میں آخر کیا انہوں نے فیصلہ کیا، کیا پروپیگنڈا ہونا چاہیے. تو یہ پروپیگنڈا پھر آخر پہ ان کو سوچتا ہے، کیونکہ ہر دوسری بات میں کتنی مضبوط دلیل ان کے سامنے ہوتی ہے کہ وہ دلائل میں پڑھ کر سچائی اور ہدایت کو ناکام نہیں دکھا سکتے، اس کے اندر رکھنے نہیں نکال سکتے، تو خود بھی جادو کی دنیا میں رہتے ہیں اور جادو کی دنیا ہی میں ان باتوں کا توڑ ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دماغ پہ اثر ہے بس، یہ باتیں بالکل مشکل، تم لوگوں پہ تو جادو ہو رکھتا، پاگل ہو گئے، مزمرزم ہو گیا، کیا ہو گیا ہے، آنکھیں کھولو، ہوش کرو، یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ تم اس کے ساتھ چلو، پھر ان کی سنتا ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے یہی کہنا کہ جادو ہو گیا ہے، اور اس کی پیروی کر رہے ہیں جس کے جو خود جادو زدہ ہے۔ انبیاء کے متعلق سوچیں ذرا، اس وقت کس شان کے ساتھ یہ آیت اطلاق پاتی تھی، جادو کا لفظ دراصل ان کے لیے ان کی اس سے بڑی ان کو خراج تحسین پیش نہیں کیا جا سکتا، سب دلیلیں ٹوٹ گئیں، آخر ایک ہی جگہ باقی رہ گئی، اس کی جو طاقت ہے کھینچنے کی، اس کے لیے جادو سے بہتر کوئی لفظ نہیں۔ انبیاء کے زمانے میں ان کی ساتھ جب اللہ تعالیٰ کی شان نازل ہو رہی ہو، لوگ بے شمار کھینچے چلے جا رہے ہوں، اس وقت یہ مضمون بالکل کھل جاتا ہے۔ مجھے ایک پرانے زمانے میں بھی تجربہ ہوا، اور پھر میں مجھے اس آیت کا مفہوم اور انبیاء کو جادو کا کیوں الزام لگایا جاتا ہے یہ خوب کھل کے سمجھ آیا۔ وقف جدید کے زمانے میں جب آخر پہ ہمارا بہت لمبا سلسلہ چل پڑا تھا سوال جواب کا، تو ایک دن میں بعض دفعہ 1200 بلکہ اس سے بھی زیادہ 2000 تک بھی لوگ دور دور کے ضلعوں سے سوال کرنے آتے تھے، اور ان میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے، مولوی بھی، غیر مولوی بھی۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک وفد تھا لنگر خانے میں، بہت بڑا وفد، اس میں بعض بڑے کٹر مولوی بھی تھے، اتنے خوفناک کہ لگتا تھا یا پھٹ پڑیں گے غصے کے ساتھ۔ ایک مولوی صاحب کو میں دیکھ رہا تھا سوال جواب کی مجلس میں، کئی گھنٹے چلی ہوئے، ان کی رفتہ رفتہ کیفیت بدلنے لگی، ان کی آنکھوں کی سختی ختم ہوئی، ان کی داڑھی کی وحشت ختم ہوئی، اس میں کچھ تھوڑا سا حسن بھی دکھائی دینے لگا، اور چہرے کی نحوست جاتی رہی۔ تو میں نے کہا عجیب بات ہے، دیکھیں کیا کہتا ہے یہ۔ آخر پر وہ مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، سب سے آخر تک انہوں نے کہا کہ دیکھو، سب باتیں جھوٹی نکلی جو ہم سنا کرتے تھے، ایک بات سچی نکلی، لوگ ہمیں کہتے تھے کہ وہاں نہ جانا، وہاں جادو ہو جائے گا، اور میں گواہی دیتا ہوں جادو ہو گیا۔ اس کے بعد اثر کی نماز میں، اس کے بعد اس سے حضرت شریف علیہ السلام سے ملاقات کی، غالباً یہ تھے، دوسرے مولوی مجھے یاد نہیں، غالباً یہی تھے، وہ مسجد میں جاتے ہوئے مجھے ملے، انہوں نے کہا جی میں اب نماز پڑھنے ایم ڈی ہو کے جا رہا ہوں، کیا پلٹ گئی اسی چہرے کی۔ تو یہ وہ جادو ہے جو قرآن کا جادو ہے، سچائی کا جادو ہے، ہوتا ہی ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا، اور ان بیچاروں کے پاس پھر کچھ نہیں رہتا، تو کہتے ہیں جی جادو جو ہے اس کو چھوڑو پڑے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ وہی منظر جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، بین ہی وہی بات قرآن کریم پیش فرما رہا ہے، کہتا دیکھو تیرے لیے کیسی کس مثالیں سوچنے لگے، فضلوا، وہ کلیتن راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اب تیرے خلاف بھی کوئی راہ نہیں ان کو ملتی، کوئی بھی ان کے پاس دلیل باقی نہیں رہی، بالکل نہتے ہو گئے، اور ایسے بھڑکے ہیں، بھٹک گئے ہیں کہ اب تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور تجھ تک اپنے ظلم کی راہ سے بھی رسائی باقی نہیں رہی، ہدایت قبول کرنے کے لحاظ سے بھی نہیں پہنچتے، سبیلہ کا ایک معنی یہ ہے، اور تجھ پر وار کرنے کے لحاظ سے بھی یہ تمہیں نہیں پہنچ سکتے، یہ کوتا دست ہو چکے ہیں۔ اور یہ پچھلا جو مضمون ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے۔ ادھر سے کوئی آواز اٹھی تھی، کوئی بات کہنا چاہتے تھے آپ ہمارے؟ ہاں جی، ڈاکٹروں کی تھی خالص،
اچھا
ٹھیک ہے،
کہ جتنی دیر تک حضور بولتے رہے تو میں مسرور تھا اور میں کسی اور دنیا میں، اور جب وہ محسوس کر
کس نے کہا؟
مشہور ہونے کا انہوں نے بھی
ڈاکٹر صاحب نے خود؟
ہاں جی وہ ڈاکٹر ہیں.
یا ان کے دوست نے؟
پیتھالوجسٹ ڈاکٹر.
ایم ڈی تھا؟
نہیں.
یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے نام کیا لیا تھا اس کا؟
نام مجھے بھول گیا.
ہاں آپ کی طرف سے مجھے لگا جیسے ڈاکٹر انوار نے کہا. میں نے کہا وہ تو مومن ہے ان کا ذکر سجانی چل رہا. ان کے کسی غیر احمدی دوست ڈاکٹر نے کہا. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟
نہیں, میرے گھر پہ محفل تھی.
میں سمجھ گیا ہوں.
اس
میں ایک غیر احمدی ڈاکٹر جو آپ کا دوست تھا, اس نے مجلس کے بعد یہ آپ کے سامنے اظہار کیا کہ جب تک یہ ہوتا رہا میں مسحور سا تھا اور اب مجھے ہوش آئی ہے. ٹھیک ہے. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. یہ تو دور ہٹ چکے ہیں ہدایت سے, ہدایت سے بھی دور ہٹ گئے, کچھ پروار کرنے کی طاقت کے لحاظ سے بھی دور ہٹ گئے. اب آخری اعتراض وہی رہ گیا جو جس کا آغاز تھا کہ دراصل یوم آخرت کے انکار کے نتیجے میں یہ ساری بدبختیاں پیدا ہوتی ہیں, اور اگر یوم آخرت کو اٹھا دیا جائے تو اس دنیا کی کسی چیز کا ایمان بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اتنا اہم ہے یہ. اللہ پر ایمان یعنی جو آغاز ہے ہر چیز کا, اور آخرت پر ایمان, یہ دو ہوں تو باقی نہ بھی نظر آئیں تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ اعمال اچھے ہوں گے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. یعنی باقیوں سے محرومی بھی اگر یہ دو بات پہ پختگی ہو, اور کسی کو نبوت کا پیغام نہ ملا ہو مثلاً افریقہ کے جنگلوں میں یا آسٹریلیا میں کہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بھی پوچھنا شروع کریں گے اگر ان دو باتوں کے تقاضوں کے نتیجے میں اس کے اعمال اچھے ہوں. تو آخری دلیل پھر ان کی یہ بنتی ہے, وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا. تو کہتے ہیں کہ کیا جب ہم محض ہڈیاں رہ جائیں گے اور وہ بھی ریزہ ریزہ اور گلی چھڑی, عظام و رفاتن, رفاتن ہو جائیں گے مطلب ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور عظامن ہڈیاں رہ جائیں گے. تو ہڈیاں رہ جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ اکٹھا نہیں چل سکتا, سوائے اس کے کہ عظام و رفاتن ہڈیاں بھی وہ جو گل سڑ کر پراگندہ ہو چکی ہیں, یعنی ہڈیوں کی صفت کے طور پر ایک مزید حیرت کے ساتھ یہ ان کا اظہار ہے. ہضام و رفاتن, میں ہڈیاں نہیں, ایسی ہڈیاں جو گل کے خاک ہو چکی ہیں, ان کا کچھ بھی باقی نہ رہا ہو. آئینہ لموسون خلقا جدیدا, کیا ہم ایک نئی تخلیق کی صورت میں جو نئی تخلیق ہے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا, تم پتھر ہو جاؤ اور لوہا بن جاؤ. کب بھی یعنی ناممکنات کے جو تم تصور باندھ رہے ہو وہ سب باندھ لو, پتھر سے زندگی پیدا ہونا ایک ناممکن بات دکھائی دیتی ہے. گلی ہڈیوں کے مادے سے تو پھر بھی زندگی پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ جب وہ خاک میں دبائی جاتی ہیں تو ان سے رویدگی اٹھتی ہے, ان سے نباتات اور پھول اور پھل نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا تمہاری دلیل ابھی کمزور ہے, ہڈیاں تو گل کر پھر بھی زندگی کا مادہ اپنے اندر رکھتی ہیں, اور جب ہڈیوں کو تم دفن کرتے ہو تو ان سے توانائی نکلتی ہے, وہ زندگی پیدا کرتی ہے. اگر پتھر گاڑ دو تو کچھ نہیں نکلے گا, اور لوہے کے ٹکڑے گاڑ دو زمین میں تو ان سے رویدگی پیدا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں کیوں نہیں, تم اگر کل کونو ہجارت نو حدیدا, چلو تم آخرت سے بچنے کے لیے پتھر ہو جاؤ لوہا بن جاؤ, اور خلقم مما یکبر فی صدورکم, یہ ایسی مخلوق بن جاؤ جس کی تمہارے دل میں بڑی عظمت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ بہت بھاری چیز ہے, اس پر کنٹرول نہیں ہے خدا تعالیٰ کا کہ اس سے زندگی پیدا نہیں ہو سکتی, پھر بھی ایسا ہی ہوگا. اس کا جواب جو ہے وہ اصل میں ان کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہاں اگر یہ بھی ہو جائے تو, اور اگر یہ بھی ہو جائے تو. آخر پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پھر بھی ایسا ہوگا، سوال کی طرز سے ہی یہ بات کھل نکل آتی ہے کہ ہاں کیوں نہیں، چاہے تم پتھر بن جاؤ، چاہے لوہا بن جاؤ، چاہے ہر وہ چیز بن جاؤ جس کی تمہارے دل میں عظمت ہے، پھر بھی یہ ہو کے رہے گا. فصح یقول ہونا میں ہی ہونا، تو وہ یہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پھر زندہ کرے گا، اعادہ کرے گا ہماری تخلیق کا. قل الذی فطرکم اول مرہ، تو کہہ دے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. اب یہ کہہ کر ان کی ساری دلیل کے ٹکڑے اڑا دیے، کیونکہ حدیث بنو جو مرضی بنو، جب تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت زندگی کی کوئی شکل موجود ہی نہیں تھی، اینٹ پتھر ہی تھے، اور ہر وہ چیز موجود تھی جس کی تم عظمت کر سکتے ہو، کیونکہ اس کائنات میں جو مادے زمین میں دفن ہیں، جو کئی قسم کی دھاتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اس وقت بھی تھا جب زندگی نہیں تھی، اور اسی سے پھر خدا نے زندگی پیدا کی تھی. تو وہی کرے گا تمہیں زندہ جو اس سے پہلے زندگی کے نہ ہونے کی صورت میں زندہ کر چکا ہے، زندگی ہونے کے بعد تم زندہ نہیں کر سکتا. یہ دلیل ہے جس نے ان کی ساری منطق توڑ دی، ساری منطق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پھر کیا کہتے ہیں، فصح یونغزون الی کروسہم، اب سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ اسے بٹکانے لگتے، نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. ویقول متا ہو، اچھا کب ہوگا؟ ابھی الٹا سوال، بے دلیل بے سہارا ہو کے جو شخص ضدی اور بدبخت ہو وہ چھوڑتا نہیں بات، وہ شک پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا بات. کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کب ہوگا. قل عسا ان یکون قریبا، تو کہہ دے کہ ہو سکتا ہے قریب ابھی ہو، جلدی ہو جائے. اب یہ بات بڑی عجیب ہے، فوراً تو نہیں ہو سکتا، نہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا، قل عسا ان یکون قریبا. اس میں دراصل وہ مضمون ہے کہ ہر انسان جو مرتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے. جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے تم پر تو یہ واقعہ تمہاری موت کے ساتھ ہی ہو جائے گا. اور دلیل کیا دی ہے اس کے لیے؟ بھی ایک دلیل دی ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو تمہاری کیفیت اتنی تبدیل کی جا چکی ہوگی کہ تم تسبیح کرتے ہوئے حمد کے ساتھ اٹھو گے. وہی بدبخت جو اس وقت اتنی ضد کر رہے ہیں انکار میں اور یوم آخرت کے منکر ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک لحاظ سے اتنی دیر کا واقعہ ہے کہ تمہاری بیست ثانیہ میں تمہاری کار پلٹ جائے گی. تم میں سے ایک ایسی باشعور روحیں ہیں خدا تعالیٰ بنائے گا، ایسے وجود نکالے گا جو جانتے ہوں گے کہ خدا ہے، جانتے ہوں گے کہ اللہ ہی کی آواز پر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. لیکن جہاں تک گزرے ہوئے وقت کا تصور ہے، تم سمجھے ہو کہ یوں ابھی ہو گیا. وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، تم سوچو گے کہ پھر تو ابھی ہوا. تو اب دیکھیں پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل عسا ان یکون قریبا، کہہ دے کہ یہ ہو سکتا ہے بہت جلدی ہو، اور اس بات کی گواہی یہ خود دیں گے. اتنے لمبے عرصے کے گزرنے کے باوجود ان کا شعور ان کا ساتھ نہیں دے گا، اور ایسی حالت میں ان کی تخلیق نو ہوگی کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم کس کس حالتوں میں سے گزرے ہیں. جیسے بچہ پیدائش کے بعد ماں کی پیٹ میں سے گزرنے والے لامتناہی طبقات جن میں سے وہ گزرتا ہے، ان کا کوئی تشور نہیں رکھتا. وہ ساری انسانی تخلیق یا زندگی کی تخلیق کے مراحل میں سے گزر جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں کہاں سے نکل کے آیا ہوں. جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کو سمیع و بصیر ہوتا ہے. تو فرمایا تم بھی ایسی حالت میں آنکھ کھولو گے کہ سمیع و بصیر ہو کے اٹھائے جاؤ گے، ان معنوں میں کہ تمہیں خدا کی قدرت اور اس کی عظمت کا احساس ہو ہوگا جب تم اٹھ کے اسی طرح دوڑو گے. لیکن دنیا تمہیں ایسی دکھائی دے گی جیسے تھی نہیں, بالکل معمولی نہیں. اتنی جلدی واقعہ ہو گیا ہے کہ آنن فانن ہو گیا ہے, کیونکہ لاشعوری حالت بیچ میں حائل ہونے کی وجہ سے وہ پہلے کا واقعہ اس کے تصور میں آ نہیں سکتا. انسان سمجھتا ہے یوں گزر گیا واقعہ, یہاں رکو ختم اور وقت بھی ختم. ٹھیک ہے, اگلے ہفتے انشاءاللہ.